سگنل پتہ چل جاتے ہیں کہ قریب ہے یا نہیں ہے. کیا ہے مومن کا سگنل؟ اجیب دعوت الدعاء اذا دعانی, اسے کو دعا کرے, اسے کو مجھے پکارے, اسے کو کہو یا اللہ, یا اللہ کہہ کے دیکھ لے آیا میں قریب ہوں یا نہیں. یہ نہیں کہا کہ بلند بلند لاؤڈ سپیکر پر پکارو تاکہ میں سنوں. کہو یا اللہ, زبان سے کہو تو بھی سن لوں گا, دل میں کہو تو بھی سن لوں گا, اگر تم نے سوچ بھی لیا اللہ تو میں سن لوں گا. تمہارے دلوں سے آشنا ہوں, تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ موجود ہے آشنا ہوں, تمہاری نیتوں سے آشنا ہوں. قاربا ماہ دعا افتتاح انشاءاللہ پڑھا کریں, دعا افتتاح ماہ رمضان میں دعا افتتاح حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف سے بار بار. پتہ نہیں اگلے سال ہمیں رمضان میسر آئے یا نہ آئے, کیوں معلوم, بہت سارے ہوں گے آپ کے درمیان جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے. تو یہ ٹال کے نہ رکھیں کہ آج کل کاروبار زیادہ ہے, آج کل فرصت کم ہے, آج کل تھکاوٹ زیادہ ہے, تو اگلی دفعہ پڑھیں گے یا کسی اور فرصت میں پڑھیں گے. دعا افتتاح بہت نورانی دعا ہے, بہت نورانی دعا. اسی دعا کے اور اس دعا کے علاوہ جو مناجات ہیں ماہ مبارک رمضان کی, کیا اس میں قاربا فشاہد النجوا, ذات خدا اتنی قریب ہے انسان کی کہ سرگوشی بھی سن لیتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. کیا فرمایا؟ ہوا اقرب الیہ من حبل الورید, وہ رگِ حیات سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے, قریب ہے ذات خدا. خدا سے چھپ کر کبھی کچھ نہیں کر سکتے, خدا کی ذات اتنی قریب ہے, رگِ حیات سے زیادہ قریب ہمارے. لیکن انسان غافل, اس وقت غفلت کرتے نا, دیکھا ہوگا غفلت, توجہ نہیں رہتی, اینک ناک پہ رکھی ہوتی ہے اور اینک ڈوڑ رہی ہوتی ہے, ہوتا ہے نا ایسے, ہوا ہوگا اتفاق, دیکھا ہوگا آپ نے ایسے کہ اینک لگا کے صاحب کیا ڈھونڈ رہے ہیں, وہی اینک جو لگی ہوئی اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں, یعنی وہ چیز جو آنکھوں کے سامنے اس کو آنکھوں سے ڈھونڈ رہے ہیں, جو آنکھوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کو آنکھوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. بس معلوم ہوا کہ انسان جو چیز عین آنکھ کے سامنے ہو اس سے بھی کبھی غافل ہو سکتا ہے. کوئی توجہ دلاتا ہے کہ بھائی آپ کے آنکھ پہ ہے عینک, توجہ دلانے سے آ جاتی ہے توجہ. اسی طرح یہ ذات جو رگ حیات سے زیادہ ہمارے قریب ہے, اکثر اس سے غافل رہتے ہیں, اکثر غافل ہو جاتے ہیں, توجہ نہیں ہوتی اس ذات کی طرف. معصوم فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے اس لحظے خدا سے غافل ہو جاتا ہے, جب سرکشی کرتا ہے معصیت کرتا ہے اس لحظہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے. اتنی قریب ذات, توجہ فرمائی, کتنی قریب ذات خدا, ہم سے زیادہ ہمارے قریب. اس خدا کو اپنا کلام پیغمبر اکرم تک پہنچانا ہے, نہ خدائے بعید کو بلکہ خدائے قریب کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. اس کو قرآن نازل کرنا ہے, اپنا قرآن نازل کرنا ہے جو پیغمبر اکرم کی رگ حیات سے زیادہ پیغمبر کے قریب ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ ڈاک بھیجے, کوئی فرشتہ بھیجے, کوئی واسطہ بھیجے, کسی کو بیچ میں ذریعہ قرار دے, دور تو نہیں ہے. اس کو قرآن نازل کرنا ہے, نازل قرآن کہاں ہے؟ قرآن کلام خدا ہے, خدا کی ذات اقرب الیہ من حبل الورید, رگ حیات سے زیادہ قریب. بلکہ ایک اور آیا ہے وہ تو اور زیادہ مقام بیان کرتی ہے قریب تر, ان اللہ یحولو, خدا کی ذات حائل ہے, حائل ہے کہاں پر؟ انسان کی ذات اور انسان کے درمیان خدا حائل ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبه, خدا انسان اور دل انسان کے درمیان حائل ہے, یہ بہت قرب ہے, یعنی اتنا انسان خود بھی اپنے قریب نہیں, خدا حائل ہے ہمارے دلوں اور ہمارے درمیان, خدا حائل ہے, وہی خدا جس سے غافل ہے. وہی خدا جس کی طرف توجہ، وہی خدا جس کے ساری دنیا جس کا مظہر ہے، وہی خدا جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں جو دیکھتا ہوں مجھے اس میں خدا نظر آتا ہے، وہی خدا جو ہر ذرے میں ہے، وہی خدا جو ہر کہکشاں میں ہے، وہی خدا جو ہر مخلوق کو دیکھنے سے وہ نظر آتا ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا. کیوں کیوں نظر نہیں آتا؟ غافل ہیں ہم اس سے، پردے جڑے ہوئے ہماری آنکھوں پہ، حجاب ہیں ہماری آنکھوں پر. ان پردوں کو کھولیں، ان حجابوں کو ہٹائیں، دیکھیں. حضرت فرماتے ہیں ما رأیت شیئاً الا ورأیت اللہ فیہ، میں نے آج تک کوئی چیز ایسے نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس میں پہلے میں نے خدا دیکھا. لمس کریں خدا کو اپنی رگ حیات سے زیادہ قریب، خدا کو لمس کریں، اپنے وجود میں لمس کریں. سنوریم آیاتنا فی انفسہم فی الافاق وفی انفسہم، ہم نے اپنی آیات زمین و آسمان کے اندر اور تمہارے نفوس کے اندر رکھ چھوڑی ہیں. صرف اپنی طرف توجہ کرو. ہمیں کیوں اپنے اندر خدا کی ذات نظر نہیں آتی؟ کیونکہ خود اپنے آپ کو بھی ہم نظر نہیں آتے، ہم خود سے بھی غافل. اس خدا قریب کو اپنا پیغام اتارنا ہے، بس کسی آسمان سے نہیں اتارنا، خدا قریب نے اپنا پیغام اتارنا ہے، پیغام نازل کرنا ہے، کلام اپنا نازل کرنا ہے. معلوم ہوا کہ نزول کے معنی اونچی جگہ سے نچلی جگہ چیز لانا نہیں، یوں نہیں کہ قرآن کسی بلند مکان میں تھا وہاں سے نچلے مکان میں لانا ہے، نہ. نزول کے معنی کچھ اور ہیں، میں اشارہ کرتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ حیات ہوئی تو کل شب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے نزول قرآن کیا ہے. قرآن ایک حقیقت ہے، خود قرآن نے قرآن کا تعارف کروایا. قرآن فقط دو جگہ سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، قرآن قرآن سے اور قرآن اہل بیت سے. قرآن کے دو ہی منبع ہیں، تیسرا کوئی معتبر منبع نہیں. یا قرآن سے قرآن پوچھو یا اہل بیت سے قرآن پوچھو، اور دونوں سے پوچھنے سے ایک ہی پتہ ملے گا، ایک ہی نشانی ملے گی. قرآن سے پوچھو تو بھی وہی ملے گا، اہل بیت سے پوچھو تو بھی، اور اہل بیت سے قرآن پوچھو تو اہل بیت دونوں نسخے بتا دے گا، قرآن صامت بھی بتا دے گا، قرآن ناطق بھی بتا دے گا. اہل بیت سے پوچھو کدھر جائیں، کہیں گے قرآن کی طرف. قرآن سے پوچھو کدھر جائیں، کہیں گے اہل بیت کی طرف، اہل بیت کی طرف. تیسرا در دونوں نہیں بتاتے، دو ہی، یا قرآن یا اہل بیت. نہ اس طرح سے یا جیسے میں نے کہا یا قرآن یا اہل بیت، نہ، قرآن اور اہل بیت باہم، تنہا تنہا نہ، ایک اگر ہاتھ سے نکلے دوسرا بھی. یہ چونکہ جو ایسا ان کا کہ اگر ایک ہاتھ سے کھسک گیا دوسرا خود ہی نکل جاتا ہے ہاتھ سے، چونکہ الگ نہیں ہوتے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یہ جدا نہیں ہو، لئی افطار کا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. اگر قرآن سمجھ میں آتا ہے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، تو سمجھو نہ قرآن سمجھ میں آتا ہے نہ اہل بیت سمجھ میں آتا ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہے دل میں قرآن کی نہیں ہے، تو سمجھو نہ اہل بیت کی ہے نہ قرآن، چونکہ یہ تو جدا نہیں ہوتے. نہ محبوبیت میں جدا ہوتے ہیں کہ ایک محبوب ہو دوسرا محبوب نہ ہو، نہ عمل میں جدا ہوتے ہیں. لہذا غلط فہمی سب دور کر لیں اپنی، کہ جنہوں نے قرآن پکڑ لیا کہ اہل بیت کا اس کے بغیر ہی کافی ہے، نہ اہل بیت ہیں وہ نہ قرآن. اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہو کہ چونکہ اہل بیت ہمارے پاس ہیں، قرآن نہ بھی ہوا تو وہ مشکل نہ، اہل بیت قرآن کے بغیر کسی کے ہاتھ آتے ہی نہیں. دونوں ایک دوسرے کا پتہ بتاتے ہیں. پوچھ لو واقعا قرآن کی ہر ہر آیت سے اہل بیت کا پتہ ملتا ہے، اور اہل بیت کے ہر ہر فرمان سے قرآن کا پتہ ملتا ہے. میں اگر مقدور ہوا آپ کی خدمت میں نہج البلاغہ کے بعض کلمات نورانی قرآن کے بارے میں، چونکہ اکثر ممبروں پر ہم نے ایک چیز بہت عام سنی ہے، اہل بیت قرآن کی نظر میں، یہ تو بہت سنا ہے نا کہ یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے، یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے، یہ آیت بھی اہل بیت کے لیے، ہے نا؟ ایسے فراوان آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں. یہ تو ایک طرفہ کاروائی ہے. پورا مضمون اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب جتنی آیات اہل بیت کے بارے میں قرآن کی ہیں وہ بھی پیش ہوں, اور جتنے فرامین اہل بیت کے قرآن کے بارے میں ہیں وہ بھی پیش ہوں, مضمون مکمل ہو جاتا ہے, ورنہ بات ادھوری رہ جاتی. انشاءاللہ اگر مقدور ہوا عرض کروں گا, مفصل خطبات ہیں. گزشتہ ماہ مبارک میں کچھ ایک اور جگہ توفیق ہوئی, بعض خطبے کا ایک حصہ, ایک خطبے کا ایک حصہ ان مومنین کے سامنے پیش کیا. بعض مومنین کو باور نہیں ہوتا تھا کہ یہ نہج البلاغہ میں قرآن اس طرح سے متعارف کروایا گیا, کبھی سنا نہیں کبھی پڑھا نہیں. نہج البلاغہ کو بھی تو ہم ہاتھ نہیں لگاتے, چونکہ قرآن ماہ رمضان آ جاتا ہے ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں, نہج البلاغہ کا تو کوئی رمضان بھی نہیں ہے کہ اس میں کھول کے اس کا خطبہ ہی پڑھ لیں. نہج البلاغہ پڑھیں, دیکھیں اس میں قرآن کیسے پیش ہوا. نزول قرآن, قرآن نے خود قرآن میں پیش کیا کہ نزول قرآن کہاں تھا. انہ لقرآن کریم, سورہ آپ خود, کون سی سورہ ہے؟ انہ لقرآن کریم, سورہ انشاءاللہ پڑھیں گے 27 تک کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے, کہیں مل جائے گی یہ آیا. ابھی میں پڑھتا ہوں, سورہ نہیں بتاتا, آپ ڈھونڈیں یہ کس سورہ میں ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. باز پہنچ گئے. انہ لقرآن کریم, یہ قرآن کریم ہے, قرآن خود کہہ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے, قرآن کتاب با کرامت ہے, کریم ہے یعنی با کرامت ہے. فی کتاب مکنون, پنہان کتاب میں ہے, پنہان کتاب کے اندر ہے, آشکارہ میں نہیں ہے. اس قرآن کریم کو, اس پنہان کتاب کو لا یمسہ الا المطہرون, اسے مس نہیں کر سکتے سوائے پاکیزہ لوگوں کے, اسے مس نہیں کر سکتے سوائے پاکیزہ لوگوں کے. یہ کون سی کتاب ہے, کون سا قرآن ہے؟ نزول سے پہلے کا قرآن. نزول سے پہلے قرآن کیا تھا؟ خود قرآن بتا رہا ہے تھا قرآن ہی. انہ لقرآن کریم, لوگوں یہ قرآن ہی تھا. فی کتاب مکنون, لیکن پنہان تھا, چھپا ہوا تھا, پردے میں تھا. اس حالت میں جب یہ قرآن تھا و مکنون تھا و پنہان تھا و پردے میں تھا, لا یمسہ الا المطہرون, اس قرآن مکنون کو سوائے پاکیزہ مطہر, سوائے پاکیزہ ہستیوں کے کوئی چھو نہیں سکتا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ قرآن جو بھی آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کو وضو کر کے ہاتھ لگائیں, اگرچہ شریعت میں یہ حکم ہے, فقہ میں یہ سب جان لیں کہ قرآن جب بھی ہاتھ لگانے, قرآن کے الفاظ کو بغیر وضو کے ہاتھ, جن پر غسل واجب ہے, انشاءاللہ سب سمجھتے ہیں کہ واجب غسل کون کون سے ہوتے ہیں, یہ احکام ماہ رمضان میں سے بھی ہے, معلوم ہے نا واجب غسل سب کو معلوم ہے انشاءاللہ, یہ گھروں میں بتانے کی ضرورت ہے. واجب غسل مردوں پر, واجب غسل خواتین پر ہے. واجب غسل سحری سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے, اذان ہونے کے بعد اگر غسل واجب ہوا کسی پر اور رمضان کی اذان ہو گئی تو روزہ نہیں ہو سکتا, اور اس روزے کا کفارہ ہے, قضا نہیں ہے, کفارہ. پتہ ہے کفارہ کیا ہے روزے کا؟ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے رکھنا پے در پے, میں وقفے وقفے سے, اور جمعرات کو نا مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنا جس میں بیچ میں وقفہ نہ ہو, یہ کفارہ ہے. کس چیز کا؟ ایک شرعی حکم نہ جاننے کا. بالآخر انسان ہے اور غسل واجب ہوتا ہے مردوں پر, خواتین پر, سحری سے پہلے پہلے غسل کرنا لازم ہے, یعنی جب نیت کرے روزے کی, روزے کی نیت جب صبح ہوتی ہے تو شروع ہوتی ہے. بعض ہوتے ہیں سحری سے پہلے روزہ بند کرنا, یہ ہمارے یہاں ایک, چونکہ جہاں دین ہے ساتھ کلچر بھی ہے نا ہمارا، دین و کلچر دونوں مداخلت کرتے ہیں ایک چیز میں. ہم روایتی اپنے روزے بھی رکھتے ہیں اور شرعی روزے بھی رکھتے ہیں. روایتی روزہ جو رکھتے ہیں سفر میں بھی نہیں توڑتے تعصب کی وجہ سے، ہے نا ایسے، شرعی سفر شرعی حد پوری ہو گئی ہے لیکن حضرت کا روزہ ہے، کہتے ہیں میں یہ روایتی روزہ ہے، قبائلی روزہ ہے، یہ خدائی روزہ نہیں ہے، جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے کسی چیز سے. یہ سنتی روزہ ہے، قبائلی روزہ ہے، یہ اس کا خدا سے کوئی تعلق، شرعی روزے کی بات کر رہا ہوں. کہ بعض کہتے ہیں روزہ باندھ لیا جی، میں نے روزہ باندھ لیا کیا، یعنی یہ کھانا پینا چھوڑ دیا، یہ روزہ باندھ لیا نا. مہینے کے اول میں نیت کرتے ہیں انشاءاللہ روزے رکھوں گا، نیت روزے کی پہلے دن، مثلا آج رات سے ہی نیت رکھ لیں کیا کہ میں روزے رکھوں گا. لیکن روزے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اذان سے ہوتا ہے. اذان سے پہلے جو کاروائی ہوتی ہے وہ روزے میں شامل نہیں ہے. سحری کھانا، چائے پینا اور جو کچھ ہے وہ آمادگی ہے اذان کے بعد کے لیے. روزہ اذان سے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا نیت بھی جب کرنی ہے تو نیت یوں کرے کہ اذان کے بعد سے میرا روزہ شروع ہوگا، ورنہ اذان سے پہلے سے ہی اگر آغاز کر دیا روزے کا وہ روزہ نہیں ہے. اذان سے پہلے نیت نہیں کرنا. اور روزے کی نیت کا وقت جو ہے وہ زور سے پہلے پہلے، نماز زور سے، اذان زور سے پہلے پہلے نیت کر سکتے ہیں. اگر کسی نے نہ کی ہوئی ہو نیت اذان زور تک، دن میں کسی وقت بھی 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، جب بھی یاد آیا، چونکہ بعض ہوتے ہیں نا سحری کو نہیں اٹھتے، الارم نہیں بجتا یا تھکے ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے، تو اس دن روزہ نہیں رکھتے، چونکہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے واجبات میں سے ایک سحری کھانا ہے. سحری کھانا روزے کے واجبات میں سے نہیں ہے. کچھ نہ کھانا روزہ ہے، نہ کہ کچھ کھانا روزہ. سحری اس لیے کھاتے ہیں دن کو بھوک نہ لگے، ورنہ سحری جو روزے کا حصہ نہیں ہے. آپ کچھ کھائے بغیر صبح اٹھے، گھڑی نہیں بجی، دیر سے اٹھے یا تھکے ہوئے تھے یا جو بھی تھا، بلا کر آپ کو پتہ نہیں چلا، سحری کو نہیں اٹھ سکے، اس نے کہتے نہیں آج روزہ نہیں رکھنا ہم نے، کیوں سحری نہیں کھائی، اب نہیں کھائی، اب سحری کے بغیر روزہ رکھو، کل کو نئی گھڑی خرید کے لو تاکہ وقت پر جاگو یا کسی کی ڈیوٹی لگاؤ کہ آپ کو اٹھائے، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا. اگر ان کاموں سے روزہ چھوڑ دیا تو قضا نہیں بلکہ کفارہ ہوگا. خوب، یہ کام ہیں جو کرنے. ایک کام قرآن پڑھتے ہوئے اگر واجب غسل ہے تو غسل کر کے پھر واجب غسل، اگر ہو غسل کر کے قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں اور مس کرنا چھونا، اور وضو کر کے قرآن کو ہاتھ لگانا ہے، ورنہ گناہ ہوگا. یہ آیا جو آپ کی خدمت میں عرض کی اور سورہ نہیں بیان کی، کہ انشاءاللہ آپ کو تلاش کریں گے اس ماہ مبارک میں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یعنی یہ قرآن مجید ہے، کتاب مکنون میں ہے، چھپی ہوئی پنہان کتاب، جسے پاکیزہ لوگوں کے بغیر کوئی مس نہیں کر سکتا. اس سے مراد یہ فقہی حکم نہیں ہے جو موجود ہے، یہ فقہی حکم روایات کی وجہ سے ہے. یہ آیا یوں بتا رہی ہے کہ قرآن نزول سے پہلے لوگوں کی دسترس سے باہر تھا، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا تھا. قرآن کو چھونا ہاتھ سے نہیں ہوتا، وہ الفاظ قرآن ہے، یہ جلد قرآن ہے جو ہاتھ سے چھوئی جاتی ہے. قرآن کلام خدا ہے، معارف ہے قرآن. قرآن کو انسان ذہن سے چھوتا ہے، نہ کہ ہاتھ سے چھوتا ہے. کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جو انسان ذہن سے چھوتا ہے. آپ جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، عموماً چھوٹے بچوں کو، اسکول ایج کے بچوں کو جب کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں سن رہا ہوتا، وہ استاد سمجھا رہے ہیں، والدین سمجھا رہے ہیں، اس کی توجہ ٹی وی کی طرف ہے، کمپیوٹر کی طرف ہے، گاڑی کی طرف ہے، ادھر ادھر کھیل کی طرف ہے. تو آپ غصے میں آ کر جلا کر کیا کہتے ہیں کہ میری بات نے آپ کو چھوا تک نہیں، یا آپ کے ذہن نے میری بات کو چھوا تک نہیں. یا جب کوئی مشکل بات کو کر رہا ہو، آسان بات نہ کر رہا ہو، مشکل، مس فرض کریں ممبر پر بیٹھ کر اگر کوئی مشکل باتیں بیان کر رہا ہو جو آپ نے پہلے نہ سنی ہو، وہ کچھ دیر تو انسان کوشش کرتے سمجھنے کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. جب تھوڑی دیر کوشش کے باوجود وہ باتیں گرفت میں نہیں آتی، پھر چھوڑ دیتا ہے انسان. خوب، ایسا انسان بیٹھا رہتا ہے مجلس میں لیکن ذہن میں کوئی بات پڑی نہیں، خوب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذہن نے کوئی سی بات کو چھوا نہیں. ذہن بھی چھوتا ہے، مطلب معانی، مفاہیم، معرفت ذہن سے چھوئی جاتی ہے، نہ کہ ہاتھ سے. لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن نزول سے پہلے انسان کی دسترس انسان کی اپروچ سے باہر تھا، بشر کا ذہن اس کو مس نہیں کر سکتا تھا، کوئی فہم بشر اسے مس نہیں کر سکتی تھی سوائے پاکیزہ ہستیوں کی. پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ نہ جو وضو کر لے، وضو کر لے کہ میں پاکیزہ ہو گیا ہوں، یا نہلے حمام میں کہے میں پاکیزہ ہو گیا ہوں. پاکیزہ بھی اگر پوچھنے تو قرآن سے پوچھیں کہ پاکیزہ لوگ کون ہیں، یہ بھی آیا خود ڈھونڈنی ہے آپ کو. قرآن نے پاکیزہ لوگ بتا دیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ نزول سے پہلے بھی قرآن سمجھتے تھے، ان کے لیے قرآن نازل ہونا ضروری، چونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کتاب تھا، کتاب تھی پنہان، تھا یہی قرآن لیکن پنہان، دسترس سے باہر، کوئی بشر اس کو مس نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا سوائے پاکیزہ ہستیوں کے. پاکیزہ بھی خود بتا دیے وہ کون ہے، اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن قرآن نازل کس کے لیے ہوا؟ نزول سے پہلے انسان کی دسترس انسان کی اپروچ سے باہر تھا، بشر کا ذہن اس کو مس نہیں کر سکتا تھا، کوئی فہم بشر اسے مس نہیں کر سکتی تھی سوائے پاکیزہ ہستیوں کی. پاکیزہ لوگ کون ہیں؟ نہ جو وضو کر لے، وضو کر لے کہ میں پاکیزہ ہو گیا ہوں، یا نہلے حمام میں کہے میں پاکیزہ ہو گیا ہوں. پاکیزہ بھی اگر پوچھنے تو قرآن سے پوچھیں کہ پاکیزہ لوگ کون ہیں، یہ بھی آیا خود ڈھونڈنی ہے آپ کو. قرآن نے پاکیزہ لوگ بتا دیے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ پاکیزہ ہستیاں ہیں، یہ نزول سے پہلے بھی قرآن سمجھتے تھے، ان کے لیے قرآن نازل ہونا ضروری، چونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. کتاب تھا، کتاب تھی پنہان، تھا یہی قرآن لیکن پنہان، دسترس سے باہر، کوئی بشر اس کو مس نہیں کر سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا سوائے پاکیزہ ہستیوں کے. پاکیزہ بھی خود بتا دیے وہ کون ہے، اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن قرآن نازل کس کے لیے ہوا؟ ہدن للناس، یہ آیا جو آغاز میں، جس سے آغاز کیا کلام کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدا والفرقان. قرآن ہدایت ناس کے لیے ہے، ہدایت ہمارے لیے ہے، مجھ جیسوں کے لیے، آپ جیسوں کے لیے، معمولی لوگوں کے لیے، سمجھ میں آتا ہے فقط پاکیزہ ہستیوں کو. ہدایت ہے ہمارے لیے، جن کے لیے ہدایت بنایا گیا ان کی دسترس سے باہر ہے، جن کے لیے ہدایت بنایا گیا ان کی دسترس سے باہر ہے، اور جن کی دسترس میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جن کی دسترس میں ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو محتاج ہدایت قرآن ہے ان کی دسترس سے باہر ہے. یہاں پر خدا نے انسان پر ایک اور کرم کیا، ایک اور لطف کیا، اور اس لطف کا زمانہ رمضان کو قرار دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اے انسان، خدا کریم نے نہ فقط قرآن تیرے لیے مقرر کیا بلکہ قرآن کو نازل بھی کیا. بس نزول کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے, نزول یعنی عام معمولی بشر کے لیے قابل فہم بنا دیا اس کو. درود پڑھیے محمد والے. بس اب ذرا آسان سا میں ترجمہ کروں اس آیا کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ سورہ قدر کا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ قدر میں ہم نے اس کو نازل کیا. مراد کیا ہوگی؟ یعنی رمضان میں ہم قرآن کو لوگوں کے لیے قابل فہم بنا دیتے ہیں. کیوں قابل فہم بنا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک طرف سے لوگوں کے نفوس کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان ربیع الابرار ہے, فصل بہار ہے, دلوں کی دل تیار ہیں, ذہن تیار ہیں, نفوس تیار ہیں. دوسری طرف سے شیاطین اور رکاوٹیں جو موانع ہیں قرآن سمجھنے کے, وہ ہم نے راستے سے ہٹا دیے اور آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے. لہذا ماہ مبارک, یہ روزوں کا مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ در حقیقت ماہ نزول قرآن یعنی ماہ فہم قرآن ہے, ماہ فہم قرآن ہے. چونکہ اتنا عظیم مہینہ ہے ماہ فہم قرآن, بس اس وجہ سے اس میں ادب یہ کہ روزہ رکھ کے, روزہ مدد دیتا ہے قرآن کو سمجھنے میں. آپ اگر افطار کے بعد یہ مجلس سنتے ہو اور افطار سے پہلے, تو فرق صاف واضح ہے. وہ خمار جو افطار کے بعد چڑھا ہوتا ہے وہ افطار سے پہلے نہیں ہوتا, چونکہ روزہ انسان کے ذہن کو تیز کر دیتا ہے. روزے کے جو اثرات ہیں, ایک اثر انسان کی قوت فہم بڑھا دیتا ہے, حافظہ تیز ہو جاتا ہے روزے سے. چونکہ حافظہ کم کرنے والی چیزیں میں دو کا نام لیتا ہوں, باقی اگر فرصت ہوئی تو اگلی گفتگو میں. دو چیزیں جو حافظہ کم کر دیتی ہیں, ذہن کو کمزور بنا دیتی ہیں, ایک زیادہ سونا اور ایک زیادہ کھانا. الفطانہ تو امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے, الفطانہ تو لا تجتمع البطانہ. بطانہ یعنی شکم بھرنا, پیٹ بھر لینا, اور ذہانت, جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے وہ کبھی ذہین نہیں ہو سکتا, چونکہ شکم پوری اور ذہانت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی کتاب پڑھتے ہیں سمجھ نہیں آتی, اب کیا کریں؟ اب جائیں مولا مشکل کشا کے پاس, یہ مشکل حل کروائیں. مشکل حل کروانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اتنا کھا کے پھر دعا بھی نہ کر سکیں آپ, نہ. دعا یہ کہ پہلے پڑھو, مولا کے فرمان میں لکھا ہوا ہے کہ تھوڑا کھاؤ تاکہ صحیح سمجھو. رمضان چونکہ روزہ ہے لہذا بہترین قرآن سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہم نے روزے کو مانے رکاوٹ سمجھو. یہ روزہ ہے اور روزے میں پھر جیسے ایک غلط ایک چیز متعارف ہو گئی ہے, یہ بھی تہمت ہے مذہب امامیہ پر جو دوسروں نے شاید بلیم لگایا ہے لیکن بعضوں نے ہمارے اندر بھی باور کر لیا. کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو شریعت, پتہ نہیں یہاں سنا گیا یا یہاں رائج ہے یا نہیں, لیکن بعض علاقوں میں گیا تو وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں بتایا گیا, باقاعدہ ممبر سے بتایا گیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو شریعت اٹھ جاتی ہے, ایک رات کے لیے خدا شریعت اپنی اٹھا لیتا ہے. سمجھ گئے ہوں گے کیا کہہ رہا ہوں, ایک رات کے لیے خدا شریعت اٹھا لیتا ہے. یہ تہمت ہے, یہ بہتان ہے مذہب امامیہ پر. نہ, ایک لمحے کے لیے شریعت نہیں اٹھتی. اب بعض ہمارا یہ گمان ہے کہ روزے کی حالت میں خدا بہت ساری چیزیں اٹھا لیتا ہے. ایک اخلاق, چونکہ روزے کی حالت میں انسان غصے میں ہوتا ہے, بپرا ہوتا ہے, آپے سے باہر ہوتا ہے, سب منع کرتے ہیں کہ حاجی صاحب سے کوئی بات نہ کرنا, آج روزہ ہے ان کا. روزہ ہے تو کیا ہوا, روزے سے تو انسان اور زیادہ خلیق ہو جاتا ہے, روزے سے تو زیادہ باخلاق ہوتا ہے انسان, روزے سے غصہ کنٹرول ہوتا ہے, روزے سے غضب کنٹرول ہوتا ہے, روزے سے اور چیزوں پہ کنٹرول ہوتا ہے, یہ روزے میں اور زیادہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا روزہ نہیں ہے, فاقہ ہے. فاقے میں انسان زیادہ غصے میں ہوتا ہے, روزے میں تو انسان کریم ہو جاتا ہے, روزے میں انسان مہربان ہو جاتا ہے. اگر جس کے عام دنوں میں جس کے قریب نہیں جا سکتے تھے, روزے میں بے شک ان کے قریب چلے جائیں, چونکہ روزے کی وجہ سے کچھ بشرطی کہ روزہ ہو. اور قرآن نے روزے کو فہم قرآن کے لیے مددگار قرار دیا ہے, چونکہ روزے کی حالت میں قرآن بہتر سمجھ میں آتا ہے. لہذا فرمایا کہ وَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کے برکت کو پالے اسے چاہیے کہ اس کے روزے بھی رکھے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند تبارک و تعالی اس ماہ بندگی و عبادت میں ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے. پروردگار رب حق محمد و آل محمد اس ماہ میں ہمیں قرآن و عطرت کی معرفت عطا فرما, تعلیمات قرآن و عطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, تعلیمات قرآن و عطرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار رب حق محمد و آل محمد اس مہینے کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے ہمارے دلوں کو نرم فرما. پروردگارا ہمارے گناہوں کی میل ہمارے دلوں سے اتار دے. پروردگارا ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہان کو معاف فرما, ہمارے والدین کے صغیرہ و کبیرہ گناہان کو معاف فرما, ہمارے ذوی الحقوق کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عالم اسلام پر ظلم و ستم و ستم ہو رہے, پروردگارا تمام مسلمین کو اس ظلم و ستم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, ملت عراق و ملت فلسطین کی نصرت فرما, حزب اللہ لبنان کی حمایت فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما, دشمنان انقلاب اسلامی کو نیست و نابود فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں اپنے سایہ حفظ و امان میں محفوظ فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں فرما, تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بالخصوص شہداء کے لیے, وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی.